السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک بڑی کارروائی میں پاکستان ریئل اسٹیٹ ٹائیکون ملک ریاض کی برطانیہ میں املاک اور اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ برطانوی ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان ہونے والے تصفیے کے بعد حاصل ہونے والی تمام رقوم پاکستان کو واپس کی جائیں گی۔ اور انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے پاکستان میں صحافت پر پابندیوں، ریاستی دباؤ اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کی مذمت کی ہے۔ پاکستان میں جاری احتساب کے عمل میں زیر حراست سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے طبی بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواست کی ہے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کا تعلق افغانستان میں فوج کی تعداد میں کمی سے نہیں ہوگا۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میانمار سے ہجرت کر کے سرحدی علاقے میں آباد ہونے والے روہنگیا بچوں کو ضروری تعلیم سے روک رہا ہے۔ شام میں علیحدہ فضائی حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن کے متعلق خیال ہے کہ یہ شامی حکومت اور ترکی نے کیے ہیں۔ عراق میں پرتشدد مظاہروں اور وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے استعفے کے بعد نئی حکومت کے قیام کے لیے حریف جماعتوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ تہران پر امریکہ کی جانب سے سخت پابندیوں کے باوجود ان کا ملک خام تیل فروخت کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے دشمنی پر مبنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے رواں سال کے آخر تک مہلت دی تھی، اور وہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ فرانس کے صدر میکرون سے منگل کو دیر گئے ملاقات سے پہلے صدر ٹرمپ نے ان پر شدید تنقید کی ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستان میں پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک کاروباری شخصیت ملک ریاض کے درمیان 190 ملین پاؤنڈ کی رقم اور اثاثوں کے عوض تصفیہ ہو گیا ہے۔ تصفیہ کے بعد حاصل ہونے والی رقم پاکستان کے حوالے کی جائے گی۔ پاکستانی روپوں میں یہ رقم 38 ارب کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات جانیں گے کچھ دیر میں ہم اپنے اسلام آباد سے ایک رپورٹ میں۔ انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے پاکستان میں صحافت پر پابندیوں، ریاستی دباؤ اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کی صحافتی تنظیمیں ایک عرصے سے پابندیوں اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ ایک روز پہلے ہی پاکستان کے موقر انگریزی روزنامے ڈان کے اسلام آباد دفتر کا نام معلوم افراد نے گھیراؤ کر لیا تھا۔ گھراؤ کرنے والے مظاہرین اخبار کی جانب سے لندن برج حملے میں ملوث عثمان خان کو پاکستانی نژاد برطانوی شہری قرار دینے جانے پر احتجاج کر رہے تھے۔ پاکستان میں جاری احتساب کے عمل میں زیر حراست سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے طبی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواست کی ہے۔ آصف علی زرداری نے جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز میں 6 ماہ زیر حراست رہنے کے بعد ضمانت بعد از گرفتاری کی یہ درخواست دائر کی ہے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کا تعلق افغانستان میں فوج کی تعداد میں کمی سے نہیں ہوگا۔ امن کوششوں سے قطع نظر افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی تعداد میں کمی طالبان کے ساتھ کسی بھی طرح کے امن معاہدے سے منسلک نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا موقف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حالیہ دورہ افغانستان کے دوران فوج کی تعداد میں کمی کا عندیہ دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ افغان طالبان جنگ بندی پر رضامند ہو جائیں گے۔ مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں افواج کی تعداد کو کم کرنے کے لیے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت جاری ہے۔ البتہ امریکی وزیر دفاع نے یہ واضح نہیں کیا کہ امریکہ افغانستان سے کتنے فوجیوں کا انخلاء چاہتا ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میانمار سے ہجرت کر کے سرحدی علاقے میں آباد ہونے والے روہنگیا بچوں کو ضروری تعلیم سے روک رہا ہے۔ آر وی ناٹ ہیومن کے نام سے منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا کیمپوں میں تقریباً 400,000 بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں۔ ایچ آر ڈبلیو کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش نے روہنگیا پناہ گزین بچوں کے کیمپوں سے باہر اسکولوں میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور اقوام متحدہ کے اداروں اور غیر ملکی تنظیموں کو بھی انہیں تعلیم دینے سے روک دیا ہے۔ شام میں علیحدہ علیحدہ فضائی حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن کے متعلق خیال ہے کہ یہ شامی حکومت اور ترکی نے کیے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک حملہ شامی حکومت نے کیا ہے جو پیر کے روز مرات النعمان کے مقبول بازار پر کیا گیا اور اس میں 13 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ سرگرم کارکنوں نے بتایا کہ دوسرا فضائی حملہ ایک قریبی مارکیٹ پر کیا گیا جس میں متعدد افراد مارے گئے۔ عراق میں پرتشدد مظاہروں اور وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے استعفے کے بعد نئی حکومت کے قیام کے لیے حریف جماعتوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ تقریباً ایک سال تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہنے والے عادل عبد المہدی نے اتوار کو حیران کن طور پر شیعہ مسلک کے رہنما آیت اللہ علی سیستانی کی مداخلت کے بعد عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ عراق میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری حکومت مخالف مظاہروں میں شدت اس وقت دیکھنے میں آئی جب مشتعل افراد نے نجف میں ایرانی قونصل خانے کو آگ لگا دی، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے کارروائی کے دوران 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ تہران پر امریکہ کی جانب سے سخت پابندیوں کے باوجود ان کا ملک خام تیل فروخت کر رہا ہے۔ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے پیر کو سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ ان کے ملک پر امریکہ کی جانب سے شدید دباؤ ڈالنے کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے دباؤ اور تیل کی برآمد پر عائد کردہ پابندیوں کے باوجود ہم دوسرے ذرائع استعمال کر کے اپنی فروخت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پیر کو کینٹکی میں ایک تقریب کے دوران کہا تھا کہ تہران کے خلاف پابندیاں مؤثر رہی ہیں، اس کی دولت سکڑ رہی ہے اور باقی ماندہ دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیاں اپنے نتائج ظاہر کر رہی ہیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے دشمنی پر مبنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے رواں سال کے آخر تک کی مہلت دی تھی اور وہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کے مقامی میڈیا پر وزارت خارجہ کا ایک بیان جاری کیا گیا۔ منگل کو جاری ہونے والے اس بیان میں شمالی کوریا اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق خارجہ امور کے نائب وزیر لی تھائی سانگ نے واشنگٹن کو تنبیہ کی ہے کہ واشنگٹن کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کرسمس پر کیا تحفہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وعدے کے ساتھ لندن کا دورہ شروع کر دیا ہے کہ وہ برطانیہ کے عام انتخابات سے علیحدہ رہیں گے جو 12 دسمبر کو منعقد ہو رہے ہیں۔ نیٹو کے سربراہ اجلاس کے لیے تنظیم کے لیڈر لندن میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹنبرگ کے ساتھ باہمی مفادات پر بات چیت کے بعد ان کے ہمراہ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس ملک کے لیے انتہائی اہم انتخابات ہو رہے ہیں لیکن میرے اس پر کوئی تاثرات نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ٹرمپ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن انتہائی قابل ہیں اور اس عہدے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون سے منگل کو دیر گئے ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ان پر شدید تنقید کی۔ میکرون نے حال ہی میں نیٹو کو ذہنی موت کا شکار قرار دیا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بیہودہ تبصرہ ہے۔ ٹرمپ نے میکرون کے بیان کو دوسرے نیٹو ارکان کے لیے ایک بے عزتی قرار دیا اور کہا کہ آپ نیٹو کے لیے ایسے بیانات نہیں دے سکتے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلی خبر آپ کو یہ دی کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک بڑی کارروائی میں پاکستان ریئل اسٹیٹ ٹائیکون ملک ریاض کی برطانیہ میں املاک اور اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں. برطانوی ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان ہونے والے تصفیے کے بعد حاصل ہونے والی تمام رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی. اسلام آباد سے عاصم علی رانا نے اس کی رپورٹ دی ہے.
برطانوی ادارہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پاکستان کے ایک شخص کی مجموعی طور پر 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ضبط کی گئی, جس میں 50 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی اور 140 ملین پاؤنڈ کیش شامل ہے, جو کہ اکاؤنٹس میں موجود تھا. ویسٹ منسٹر کورٹ کے حکم پر یہ اکاؤنٹ سیل کیے گئے تھے. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے مطابق یہ تمام اثاثے حکومت پاکستان کو واپس کیے جائیں گے. این سی اے اعلامیہ کے مطابق این سی اے نے پاکستان کے ایک بڑے پراپرٹی ٹائیکون خاندان کی پیشکش قبول کر لی ہے. یہ پیشکش پاکستان کے ایک کاروباری شخص ملک ریاض حسین کے خلاف تحقیقات کے نتیجے میں قبول کی گئی ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اگست 2019 میں ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ نے 12 کروڑ پاؤنڈ کے 8 اکاؤنٹ منجمد کرنے کے احکامات دیے تھے. یہ احکامات دسمبر 2018 میں 2 کروڑ پاؤنڈ کی تحقیقات کے نتیجے میں جاری کیے گئے تھے. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 19 کروڑ پاؤنڈ کی پیشکش قبول کی ہے, جس میں 5 کروڑ پاؤنڈ مالیت کی لندن میں ہائٹ پارک پراپرٹی اور منجمد اکاؤنٹ میں تمام فنڈ شامل ہیں. اس حوالے سے پاکستانی نژاد برطانوی وکیل بیرسٹر امجد ملک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تک کی تفصیلات کے مطابق پاکستانی ادارے سے تصفیہ ہونے پر یہ اکاؤنٹس ڈی فریز ہوئے ہیں اور اب حکومت پاکستان کو یہ رقم ملنے جا رہی ہے.
جو میری ریڈنگ ہے کہ یہاں سے ایسٹ ریکوری یونٹ نے یا کسی نے ان کے خلاف خاص دی, جو ہو سکتا ہے کورٹ آرڈر کے بعد ہو, سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اس آرڈر کی کاپی دی گئی ہو کہ اس کے تمام اثاثے اور یہ وہ فریز کر لیے جائیں اور یہ وہ اور یہ کورٹ میں پیش ہو, ان کی لائبلٹی ہے. ایز اے ریزلٹ آف اٹ یہ ایسٹ فروز ہوئے ہوں گے. اب جب ایسٹ اور اکاؤنٹ فروز ہو گئے ہیں تو وہ جب تک نہیں کھلیں گے جب تک اس کا کوئی معاملہ کہیں بیٹھتا نہیں ہے. فار ایگزامپل سپریم کورٹ میں ان کی پلی بارگین ہو گئی یا ان کی آپس میں طے ہو گیا سیٹلمنٹ فگر ایک طے ہو گیا, نیب میں طے ہو گیا, ریزلٹ آف دیٹ کنسنٹ وہ لے کے آئیں گے یہاں اور ان کو کہیں گے کہ وہ انفریز کر دیں تاکہ اس کے ایسٹ جو ہیں وہ اب وہ ہی از اگرینگ ٹو پے بیک, اس نے اگری کر لیا ہے اتنی رقم دینے کے لیے, تو یہ پیسے اسی پروسیڈ میں جائیں گے.
اس معاملے پر پہریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کچھ مخالفین این سی اے کی رپورٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ این سی اے کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک سول معاملہ تھا اور اس کا کوئی غیر قانونی پہلو نہیں ہے. ملک ریاض کے بقول انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رقم جمع کرانے کے لیے قانونی طریقے سے برطانیہ میں اپنی 19 کروڑ پاؤنڈ مالیت کی جائیداد فروخت کی ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وہ ابھی تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ رقم سپریم کورٹ میں ادائیگی کے لیے ہے.
سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ آپ پروجیکٹ ہے اس کو سیل کر کے 460 بلین دیں, لیکن اس میں یہ شامل ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا. یہ نہیں مجھے پتا پکی طور پہ کہ یہ سیل اس کے لیے کیا ہے یا کس کے لیے کیا ہے.
ملک ریاض اور ان کے ادارے بحریہ ٹاؤن کے خلاف کراچی میں اربوں روپے مالیت کی زمین کو بھی قبضے میں لیے جانے کا الزام تھا, جس پر سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کیس چلتا رہا اور بالآخر عدالت نے بحریہ ٹاؤن کی 460 ارب روپے کی پیشکش قبول کر لی تھی. ملک ریاض نے برطانوی اکاؤنٹس کو سول معاملہ بتایا ہے, لیکن اپنے ٹویٹ میں انہوں نے اس حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی کہ ان کے اکاؤنٹس کس بنیاد پر برطانیہ میں منجمد کر دیے گئے تھے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں جاری احتساب کے عمل میں زیر حراست سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے طبی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواست کی ہے. آصف علی زرداری نے جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز میں 6 ماہ زیر حراست رہنے کے بعد ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کی ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان تفصیل بتا رہے ہیں۔
سابق صدر آصف علی زرداری کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی ہے۔ آصف زرداری کی درخواست ضمانت میں موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کرنے والی شخصیت ہیں اور ان کی عوام میں ایک اچھی ساکھ ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک ضمانت منظور کی جائے۔ یاد رہے کہ قومی احتساب بیورو نے آصف زرداری کو عبوری ضمانت مسترد ہونے پر 10 جون کو حراست میں لیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری دل کے عارضہ اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، لہٰذا ان کے علاج کے لیے طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ گزشتہ روز آصف علی زرداری کے بچوں بلاول بھٹو، بختاور اور آصفہ بھٹو نے ان سے ملاقات کی اور انہیں درخواست ضمانت دائر کرنے کے لیے قائل کیا۔ اس سے قبل سابق صدر نے اپنے وکلاء کو بدعنوانی سے متعلقہ مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کرنے سے روک رکھا تھا۔ آصف زرداری کی وکیل شائستہ کھوسا کہتی ہیں کہ ان کے موکل کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری اپنا علاج چاہتے ہیں جو کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔
وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کی 3 آرٹریز بند ہیں، 3 سٹنٹس ڈل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مہروں کا ان کو پرابلم ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو پیمس میں ہے ان کی MRI بھی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے جو ڈیزیزز دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کے نہ چاہتے ہوئے، ان کے منع کرنے کے باوجود ہم نے بہت مشکل سے ان کو کنونس کیا۔
پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ آصف زرداری طبی بنیادوں پر ضمانت پر آمادہ نہیں تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیصل کنڈی نے کہا کہ
نہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے اگر ان کو اپنا مولج جو پرائیویٹ مولج ہے اس تک بھی ایکسس ہوتا تو ہم شاید اس بیل کے لیے بھی ہم غور نہیں کرتے۔
خیال رہے کہ آصف علی زرداری کو اکتوبر کے آخر میں اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں طبی معائنے کے بعد ہسپتال میں زیر علاج رکھا ہوا ہے۔ علی فرقان، اردو VOA، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی تعداد میں کمی طالبان کے ساتھ کسی بھی طرح کے امن معاہدے سے منسلک نہیں ہے۔ ان کے بقول امن کوششوں سے قطع نظر افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ان کے بقول یہ ضروری نہیں کہ مستقبل میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی کرنا ان کے بقول طالبان کے ساتھ کسی امن معاہدے سے منسلک ہو۔ امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حالیہ دورے افغانستان کے دوران فوج کی تعداد میں کمی کا عندیہ دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ افغان طالبان جنگ بندی پر رضامند ہو جائیں گے۔ امریکی وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں افواج کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ان کے بقول نیٹو اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت جاری ہے۔ البتہ مارک ایسپر نے یہ واضح نہیں کیا کہ امریکہ افغانستان سے کتنے فوجیوں کا انخلاء چاہتا ہے۔ البتہ مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ فوج کی تعداد میں ممکنہ کمی کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں بنے گی۔ سلامتی کے امور کی تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات طالبان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے تاکہ ان کے بقول وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت میں لچک کا مظاہرہ کریں۔
یہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان پر دباؤ ڈالیں کہ آپ جو ہم سے معاہدہ کریں اس میں یہ یقین دہانی کرائیں کہ کسی صورت میں بھی آپ یہ جو دوسری قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کوئی معاہدہ کریں گے جب ہی ہم افغانستان کو سے انخلا کریں گے پوری طور سے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔
پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان سے متعلق مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ ان کے بقول ایک جانب امریکہ انخلا کی بات کرتا ہے اور دوسری جانب وہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کا بھی خواہاں ہے۔
اس کا ایک یہ ڈائمینشن ہو سکتا ہے کہ جو پازیٹیو اس کا ڈائمینشن ہے کہ یہ کہ ہم ہر قیمت پہ انخلا چاہتے ہیں, چاہے ایگریمنٹ ہو یا نہ ہو, تو بہتر یہ ہے کہ ایگریمنٹ ہو تاکہ آپ کی جو وہ ہیں وہ بھی ذرا سیف گارڈ ہو سکیں.
امریکی وزیر دفاع کے بیان پر تاحال طالبان نے کوئی رد عمل نہیں دیا. البتہ طالبان پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ وہیں سے جوڑنے کو تیار ہیں جہاں سے یہ ٹوٹا تھا. امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال ستمبر میں امن مذاکرات صدر ٹرمپ نے اچانک ختم کر دیے تھے. جیفری کین نے ایک مجوزہ امن سمجھوتے کے مسودے پر اتفاق کر لیا تھا. ادھر افغانستان کی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے اتنی استعدادی کار حاصل کر لی ہے کہ غیر ملکی فورسز کی واپسی کے باوجود وہ اپنی سرزمین کا دفاع کر سکتی ہیں. تاہم افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان کا کہنا ہے کہ اس امر کے باوجود افغان فورسز کو اپنی زمینی کاروائیوں کے دوران غیر ملکی فورسز کے فضائی تعاون کی ضرورت ہوگی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی ایوان نمائندگان میں انٹیلیجنس کمیٹی توقع ہے کہ منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق ہونے والی تحقیقات کے نتائج اور اپنی سفارشات جاری کر دے گی. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ اسد حسن کی زبانی.
ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم سکیف نے پیر کی شب ایم ایس این بی سی کے پروگرام میں بتایا کہ پینل منگل کی رات اپنی سفارشات جوڈیشری کمیٹی کو بھجوائے گا, جس کے اراکین فیصلہ کریں گے کہ آیا مواخذے کے لیے وضع شکوں کو ٹرمپ کے خلاف استعمال میں لایا جائے یا نہیں. جوڈیشری کمیٹی بدھ کے روز مواخذے کے لیے جو اپنے طور سماعت شروع کر رہی ہے اس میں صدر ٹرمپ کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں ہوگا. صدر ٹرمپ نے مواخذے اور اس عمل کے پیچھے ڈیموکریٹس پر تنقید کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکا ہے, جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ وہ کر رہی ہیں بہت شرمناک ہے. ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر اس حوالے سے بھی تنقید کی کہ وہ ایسے میں مواخذے کی سماعت منعقد کر رہی ہیں جب وہ لندن میں نیٹو کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے. صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین کے لیے 400 ملین پاؤنڈ کی امداد اس لیے روکی تاکہ اپنے مخالف سابق نائب صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر کے خلاف تحقیقات کھلوانے کے لیے یوکرین پر دباؤ بڑھا سکیں. بدھ کے روز ہونے والی سماعت آئینی پہلوؤں پر نظر ڈالے گی جو صدر کے مواخذے کے گرد گھومتے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون پر ان کے اس حالیہ بیان کی وجہ سے تنقید کی جس میں کہا گیا تھا کہ نیٹو ذہنی موت کے تجربے سے گزر رہا ہے. صدر نے کہا کہ فرانسیسی رہنما کا تبصرہ ایک ناگوار بیان تھا. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
لندن میں سربراہی اجلاس سے قبل نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹن برگ کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہوئے صدر بظاہر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ فرانس کے لیڈر ایسے میں کہ جب انہیں اپنے ملک میں مسائل درپیش ہیں قطعی طور پر اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ نیٹو پر تنقید کریں.
It's a very tough statement to make when you have such difficulty in France. You look at what's happened with the yellow vests.
ایسے میں کہ جب آپ فرانس میں اتنی مشکل میں ہیں آپ کی جانب سے یہ ایک بہت سخت بیان ہے. آپ دیکھیں کہ یلو ویسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ان کے موسم کے کچھ عرصوں میں کیا ہو رہا تھا, آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ایک سال بہت سخت رہا ہے, اور آپ نیٹو کے بارے میں اس قسم کے بیان نہیں دے سکتے. یہ انتہائی غیر شائستگی ہے. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. میکرون نے وہ تبصرے گزشتہ ماہ شائع ہونے والے لندن میں قائم ایک میگزین اکانومسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیے تھے. وہ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے اپنے لفظوں کا دفاع کر چکے ہیں کہ نیٹو کو ایک ویک اپ کال کی ضرورت ہے اور اسے مسائل پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے, نہ کہ اس پر کہ ہر رکن ملک کتنی رقم خرچ کرتا ہے. صدر ٹرمپ نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے ان کے لیے دفاع پر اخراجات توجہ کا ایک مرکز رہے ہیں, اور وہ یہ شکایت کر چکے ہیں کہ امریکہ ایک ناقابل برداشت مالی بوجھ برداشت کر رہا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹن برگ نے ٹرمپ کو سراہتے ہوئے کہا کہ مسائل پر ان کی قیادت ایک حقیقی اثر کی حامل ہے. بجٹ پر گفتگو کے علاوہ مسٹر اسٹولٹن برگ نے کہا کہ رہنما دہشت گردی کے انسداد کی کوششوں, اسلحے پر کنٹرول, روس کے ساتھ تعلقات اور چین کے ابھرنے کے بارے میں بات کریں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان متوقع طور پر منگل کے روز لندن میں نیٹو کے سربراہ اجلاس کے موقع پر فرانس, برطانیہ اور جرمنی کے رہنماؤں سے سائیڈ لائن ملاقاتیں کریں گے. ترکی کو شام کے اندر کرد ملیشیا کے خلاف فوجی کارروائی پر تنقید کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے استنبول سے ڈوریان جونز نے بتایا ہے کہ ترک صدر چاہتے ہیں کہ ترکی کے اندر شام کے دسیوں لاکھوں پناہ گزینوں کے لیے یورپی ممالک بھی امداد کریں۔ تفصیلات اسد حسن کی زبانی۔
صدر اردوان جب برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو شام کی خانہ جنگی کے سبب ترکی ہجرت کرنے والے لاکھوں پناہ گزین ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ ترکی کے سابق سفارتکار ایودین سلیکن کا کہنا ہے کہ ترک صدر اپنے مطالبات میں بلا شبہ بہت واضح ہیں۔ وہ یورپی رہنماؤں سے مزید اقدامات کا کہتے ہیں اور ان کے پاس اس کی ایک جائز وجہ ہے۔ ترکی 3.5 سے 4 ملین شامی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ یورپی رہنماؤں کے لیے یہ موضوع ان کی کمزوری ہے۔ صدر اردوان کے مطابق شام کے اندر کرد ملیشیا کے خلاف فوجی کارروائی نے موقع فراہم کیا ہے کہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو ان کے علاقوں میں واپس بھجوایا جا سکے جن پر ترک فوجوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اردوان یورپ کو اہم خیال کرتے ہیں۔ قادیر ہاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر سرحد گوورچ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اول تو ترکی کے پاس اس طرح کے بڑے رہائشی منصوبے کے لیے وسائل نہیں ہیں، اور مزید یہ کہ یورپی ممالک کے ساتھ ہو جانے سے اس منصوبے کی حیثیت میں بہتری آئے گی۔ اور اب آیودین سیلسن کے الفاظ۔
When it comes to Europeans, it is true that they already made clear.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ یورپی رہنماؤں کا ہو تو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کرد ملیشیا کے خلاف ترکی کی فوجی کارروائی استحکام کے منافی ہے اور وہ تعمیر نو کے کاموں میں حصہ نہیں لیں گے، اور وہ ترکی کے اندر رہنے والے شامی پناہ گزینوں کو زبردستی شام کے شمالی علاقوں میں کسی ایک پاکٹ میں واپس بھجوانے کے عمل کو غیر قانونی خیال کرتے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکراں نے شامی کردوں کے خلاف ترکی کے فوجی آپریشن پر سخت الفاظ میں تنقید کی تھی۔ انکرا پر الزام ہے کہ وہ علاقے کے جغرافیے کو تبدیل کر رہا ہے اور کردوں کی جگہ عربوں کو لانا چاہتا ہے۔ انکرا اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اثر یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں سے لے کر لاکھوں کی تنخواہ لینے والوں تک پر ہو رہا ہے۔ ہماری ساتھی سدرا ڈار نے کراچی میں کچھ خواتین سے بات کی جو کہتی ہیں کہ گھر کا بجٹ چلانا انتہائی پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ سدرا ڈار کی رپورٹ۔
کراچی کی رہائشی سیما کئی برسوں سے 2 کمروں کے اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ سیما بیوہ ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سلائی کا کام کرتی ہیں۔ زندگی آسان تو کبھی نہیں تھی، لیکن بڑھتی مہنگائی کے سبب مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔
فروٹ کے پاس سے کھڑے ہو کر آ جاتے ہیں کیونکہ کوئی فروٹ ہم خرید نہیں سکتے، کیونکہ اتنا مہنگا فروٹ ہے۔ گوشت اتنا مہنگا ہو گیا، ایک پاؤ لیتے تھے، پاؤں میں سے 2 حصے کر کے پکاتے، اب اس کو بھی کہاں کہاں تک کم کرے گا انسان۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تھوڑے، اب تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، پاؤ اور آدھا کلو لے کر آتے ہیں۔ پاؤ میں پکتی ہے سبزی، پہلے کلو میں پکتی تھی سبزی۔
بڑھتی مہنگائی کے اس دور میں گھر کا بجٹ چلانا کوئی آسان کام نہیں۔ روز بروز بڑھتی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں سے غریب گھرانوں کے لیے جہاں مشکل میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب اس مہنگائی سے متوسط طبقہ بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ بنش ایک ورکنگ ویمن ہے، فیملی مختصر ہے اور دونوں میاں بیوی کمانے والے، اس کے باوجود مہنگائی سے ان کا بجٹ بھی متاثر ہوا ہے۔
پہلے میں صرف لکھ رہی ہوتی تھی، اب مجھے مائنس پلس کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں اگر میں یہ چیز لوں گی، اگر میں نے شیمپو لے لیا تو کنڈیشنر نہیں لوں، پاؤڈر لے لیا تو لوشن نہیں لوں، اور سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب گروسری کرنے جاتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی کا تو آ گیا، اب آگے کا کیا کروں گی۔
روپے کی قدر گرنے سے اشیاء کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن خریداروں کی آمدن نہیں بڑھ رہی۔
دھاگا 10 روپے کی گٹی ہو گئی، لیکن ہماری سلائی پہ کوئی پیسہ نہیں بڑھتا، محنت پہ ہماری کوئی پیسہ نہیں بڑھتا۔ یہ ہمارا حکمران کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی راحت نہیں ملی۔
4 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس منفی سے مثبت ہوا ہے۔ اس سے ملک کا بجٹ چلانے والوں کی تنگی تو شاید کچھ کم ہو سکے، لیکن ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں کہ گھر کا بجٹ بنانے والوں کی مشکل تبھی دور ہوگی جب روزگار کے مواقع اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔
یہ بیلنس جو ہے وہ ایکسپورٹ انکریز کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ امپورٹ ڈیکریز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ अगर ये एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज करते तो इसका कुछ असर इस पे आता, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंपोर्ट को डिक्रीज करके जो है वो इन्फ्लेशन में कोई असर आएगा।
माए कहती हैं कि घर का बजट चलाने के लिए वो अपनी ख्वाहिशात को तो मार सकती हैं, मगर बच्चों की ख्वाहिशों का क्या करें।
अक्सर ये कहती है पिज्जा खाना है। अब पिज्जा का ये है कि हम पहले तो हम कभी भी ऑर्डर कर लेते थे, अब हम वीकेंड का वेट करते हैं।
महंगाई बढ़ने के साथ साथ घर का बजट चलाने वाली खवातीन की परेशानियां भी बढ़ रही हैं और इन्हें इंतजार है कि हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में इनका बोझ कब कम होगा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
इंसानी हुकूक और आजादी इजहार के लिए काम करने वाली तंजीमों ने पाकिस्तान में सहाफत पर पाबंदियों, रियासती दबावों اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کی مذمت کی ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی سے اغوا ہونے والی 20 سالہ طالبہ تاحال بازیاب نہیں ہو سکی ہے، تاہم سوشل میڈیا پر مغوی لڑکی کے حوالے سے مختلف تبصروں کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 دسمبر کی رات کو ڈی ایچ اے سے طالبہ کو اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ اپنے دوست کے ساتھ سڑک پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اغوا کاروں نے لڑکی کے ہمراہ موجود اس کے دوست کو گولی ماری اور اسے اغوا کر لیا۔ پولیس کے مطابق مغوی لڑکی دعا منگی کے دوست حارث شدید زخمی ہیں، جبکہ ہسپتال میں ان کا علاج جاری ہے۔ لڑکی تاحال بازیاب نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب لڑکی کے اغوا کی خبر سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سے یہ بحث چڑھ گئی ہے کہ کیا اغوا ہونے والی لڑکی خود اس جرم کی ذمہ دار تو نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر تبصروں میں جہاں کچھ افراد مغوی لڑکی سے اظہار ہمدردی کرتے نظر آئے ہیں، وہیں ایک بڑی تعداد میں سوشل میڈیا صارفین نے اس کے برعکس بھی اظہار خیال کیا ہے۔ متعدد افراد نے اپنے تبصروں میں مغوی لڑکی کے مغربی لباس اور شام کے بعد دوست کے ساتھ باہر گھومنے پر تنقید کی ہے، جبکہ اغوا کی وجہ اس کو ہی قرار دیا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے دشمنی پر مبنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے رواں سال کے آخر تک مہلت دی تھی اور وہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کے مقامی میڈیا پر وزارت خارجہ کا ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ منگل کو جاری ہونے والے اس بیان میں شمالی کوریا اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق خارجہ امور کے نائب وزیر لی تھائی سونگ نے واشنگٹن کو تبدیل کی ہے کہ واشنگٹن کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کرسمس پر کیا تحفہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ لی تھائی سونگ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مزید مذاکرات کی دعوت ایک بے وقوفانہ چال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کے بقول اس کا مقصد شمالی کوریا کو صرف مذاکرات تک محدود رکھنا ہے تاکہ آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں اس صورتحال کو سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم آپ کو خبر دے رہے تھے کہ کراچی میں اغوا ہونے والی ایک نوجوان لڑکی کو ابھی تک بازیاب نہیں کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد ثاقب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو لڑکی دعا منگی اغوا ہوئی تھی، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو شخص تھا اس کو شدید زخمی کر دیا گیا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں اس سے مزید تفصیلات۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں محمد ثاقب۔ جی ثاقب، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی بہت شکریہ خالد صاحب۔ یہ 30 نومبر کو اغوا کا واقعہ پیش آیا تھا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں، جو کہ کراچی کا پوش علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک لڑکی کو، جو کہ تقریباً 22 سال کی لڑکی ہے، دعا منگی، انہیں اغوا کیا گیا۔ جو سڑک پر چل رہی تھی اپنے دوست کے ساتھ، ان کو اغوا کیا گیا، اور اب سے کچھ جو 3 دن ہو چکے ہیں اس بارے میں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. پولیس نے اگرچہ مختلف سی سی ٹی ویز کی مدد حاصل کی ہے اور جو مختلف کلوز ہیں وہاں سے اکٹھے کیے ہیں, شواہد اکٹھے کرنے کے بعد پولیس مختلف اینگلز پر کام کر رہی ہے, لیکن اب تک پولیس کو کوئی اس بارے میں ٹھوس کامیابی نہیں مل سکی ہے. جبکہ دوسری جانب دعا منگی کی بازیابی کے لیے سول سوسائٹی بھی کافی متحرک نظر آ رہی ہے اور شہر میں تین تلوار کے مقام پر اس وقت ایک جو ہے بڑا احتجاجی مظاہرہ چل رہا ہے, جس میں سول سوسائٹی کے ارکان, ان کے اہل خانہ, ان کی بہن اور دیگر جو رشتے دار ہیں وہ بھی شریک ہیں, اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دعا منگی کو بازیابی میں حکام اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ اس طرح کے واقعہ کسی پوش علاقے میں ہوا ہے اور یہ ایسا علاقہ ہے جو کہ کراچی کا سب سے سیفسٹ محفوظ ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے, جہاں پر مختلف اراکین قومی اسمبلی اور جو سیکرٹریز اور جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ ہو جانا, اس پر جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا واقعہ آخر بالآخر کیوں رونما ہوا, اور تین روز گزر جانے کے باوجود بھی پولیس کو اب تک کوئی خاص ٹھوس کامیابی نہیں مل پائی ہے. اس پر یہاں پر احتجاج کرنے والے سول سوسائٹی کے اراکین موجود ہیں, وہ ان سے جو ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ پولیس نے ایف آئی آر تو درج کر لی ہے, لیکن ایف آئی آر درج کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے جو جدید ٹیکنالوجی اس کا استعمال کیا جائے اور جو کیمریز ہیں وہ ان کی استطاعت ایسی نہیں ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ گاڑی, اس کا نمبر کیا تھا, وہ گاڑی کہاں سے کہاں موو ہوئی اور اس وقت وہ کس جو مغوی ہے وہ کس حالت میں ہے. تو اس پر جو ہے سراہتا احتجاج ہے سول سوسائٹی اور اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے. جی خالد صاحب.
اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا اس اغوا کا تعلق کسی سیاسی مصلحت سے تو نہیں ہے, لڑکی کے خاندان کا تعلق کسی سیاسی گھرانے سے تو نہیں ہے, یا کوئی ایسا مالی تنازعہ تو نہیں ہے؟
اگر سے ابھی پولیس کا اس بارے میں کوئی واضح نہیں بتایا گیا, تاہم پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق نہ ہی تو کسی سیاسی واقعے سے یا کوئی سیاسی اس کا پس منظر ہے, اس کا واقعہ جو ہے ذاتی نوعیت کا ہے اور اس پر پولیس مزید تحقیقات بھی کر رہی ہے. دعا منگی اس سے قبل جو ہے امریکہ بھی جا چکی ہیں اور وہاں پر ان کے کئی لوگوں سے مراسم تھے, لیکن اب پولیس اس زاویے پر تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا ان تعلقات میں کوئی کشیدگی تو نہیں تھی, کیا ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا تھا جس میں کوئی ماضی میں کوئی ایسا واقعہ تو رونما نہیں ہوا تھا جس کا اثر جو ہے اس کی وجہ سے اغوا کیا گیا ہو. تاہم اس میں پولیس بہت کلیئر ہے کہ یہ کوئی سیاسی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے, لیکن اس کی تہ تک جانے میں پولیس کو ابھی کافی وقت لگ رہا ہے. اور جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ جو پولیس کو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ان کا پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کے خاندان میں سے جو والد ہیں وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں, جبکہ ان کا اپنا بھی جو گھرانہ ہے وہ زیادہ تر بیرون ملک مقیم ہے یا پھر جو ذاتی کاروبار کرتے ہیں, تو اس کا تعلق کوئی سیاست سے فی الحال تو نظر نہیں آتا. تاہم اس کے جو بھی پس منظر میں جو بھی حقائق ہیں ان کی طرف جانے کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے.
بہت شکریہ محمد ثاقب آپ کا. تو کراچی سے یہ ہمارے نمائندے تھے محمد ثاقب, جن سے ہم بات کر رہے تھے, اور کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی سے اغوا ہونے والی 20 سالہ طالبہ دعا منگی ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکی ہیں. امریکی عوامی نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے میڈرڈ میں موسمیات پر اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب میں موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے خبردار کیا ہے, جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ موسمیات پر پیرس کے عالمی معاہدے سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے. میڈرڈ موسمیات پر 10 روزہ عالمی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے, جس میں دنیا بھر سے تقریباً 25,000 مندوبین شریک ہیں. سیاسی انتشار کے باعث کانفرنس کی میزبانی سے چلی کی معذرت کے بعد اسپین نے مختصر نوٹس پر اپنے ہاں یہ کانفرنس منعقد کرنے کی پیشکش کی تھی. نینسی پلوسی اسپین کے دارالحکومت میں منعقدہ اس کانفرنس میں امریکی وفد کی قیادت کر رہی ہیں, جن میں کانگریس کے درجنوں دیگر اراکین شامل ہیں. کانفرنس سے خطاب میں نینسی پلوسی نے کہا کہ یہ ہر قوم کے مفاد میں ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں کا سامنا کرے. نینسی پلوسی کا کہنا تھا,
Everything in nature is connected and it becomes a national security issue.
نینسی پلوسی کہہ رہی ہیں کہ قدرت میں ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے، اور جب وسائل زمین اور دیگر وسائل کے لیے مقابلہ شروع ہو جائے تو یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بنتا ہے، لہذا تمام چیزیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں اور کمزور قوموں کے لیے یہ زیادہ مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ منگل کو کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ اقوام متحدہ کو ہر سال ترقی پذیر ممالک میں ماحولیاتی بہتری کے لیے کم از کم $100 ارب کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اس COP25 کانفرنس میں شرکت کرنے والا نینسی پلوسی کی قیادت میں کانگریس کا یہ گروپ امریکی سرکاری وفد کے علاوہ ہے، جس کی قیادت محکمہ خارجہ کی اعلی افسر سفیر مارشیا برینکٹ کر رہی ہیں۔ امریکہ فنی بنیادوں پر پیرس کے موسمیاتی معاہدے کا 4 نومبر 2020 تک رکن رہے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی خبر کے حوالے سے ایک اور رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے۔ میڈرڈ میں آب و ہوا کی تبدیلی پر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ ابھی اس خبر میں ہم نے بتایا، لیکن اس بارے میں سخت انتباہ کا سلسلہ جاری ہے کہ جلد ہی وہ وقت آ سکتا ہے جب عالمی تپش کے خوفناک اثرات کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسپین کے دارالحکومت سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
میڈرڈ کے کانفرنس سینٹر میں عالمی رہنماؤں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ اور مصافحے ہوئے، لیکن آب و ہوا کی اس کانفرنس کا پیغام انتہائی سنجیدہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی ایک ایسے مقام تک پہنچ رہی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
Do we really want to be remembered as the generation that buried its head in the sand that fiddled while the planet burned?
کیا ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی جنریشن کے طور پر یاد کیا جائے جس نے اپنے سر ریت میں دبا دیے تھے، جو اس وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے تھی جب کرہ ارض جل رہا تھا؟ یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کے۔ میڈرڈ میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق COP25 کے طور پر معروف دو ہفتے کے ان مذاکرات کا مقصد ملکوں پر یہ زور دینا ہے کہ وہ گرین ہاؤس گیسوں کے اپنے اخراج میں کمی کے اپنے وعدوں کو مزید مستحکم کریں، تاکہ عالمی تپش کو صنعتی دور سے قبل کے درجوں سے 1.5 سینٹی گریڈ درجوں سے زیادہ نہ ہونے دیا جائے۔ اس سے بلند درجوں کی صورت میں سائنسدانوں نے انتباہ کیا ہے کہ کرہ ارض کو خوفناک نتائج کا سامنا ہوگا۔ سیکرٹری جنرل گوٹریس نے کہا،
We need a rapid and deep change in the way we do business, how we generate power, how we build cities, how we move and how we feed the world.
ہمیں اس حوالے سے ایک تیز اور بڑی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کاروبار کرتے ہیں، کس طرح بجلی پیدا کرتے ہیں، کس طرح شہر تعمیر کرتے ہیں، کس طرح نقل و حرکت کرتے ہیں، اور کس طرح دنیا کو خوراک فراہم کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے۔ اس اجلاس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آب و ہوا سے متعلق 2015 کے پیرس معاہدے پر عمل درآمد کے ضابطوں کو آخری شکل دی جائے۔ اہم شعبوں میں اخراج کے تجارتی ضابطے اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متاثرہ غریب ملکوں کے لیے نقصان کی تلافی شامل ہیں۔ جبوتی کے وفد کے رکن احمد علی ڈیمبیو کا کہنا تھا، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑے صنعتی ملک جو آلودگی پھیلانے والے ملک ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ یہ الفاظ تھے جبوتی کے وفد کے رکن احمد علی ڈیمبیو کے۔ امریکی وفاقی حکومت اعلان کر چکی ہے کہ وہ اگلے نومبر تک پیرس معاہدے سے الگ ہو جائے گی، لیکن کچھ امریکی ریاستیں اور شہر معاہدے سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں، اور امریکی کانگریس کا ایک وفد پیر کی افتتاحی تقریب میں موجود تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں کالجوں کے جن طالب علموں کو روڈس اسکالر کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، ان میں اس مرتبہ اکثریت ایسے طلبا کی ہے جن کا تعلق اقلیتی گروپوں سے ہے، اور اس کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ اس مؤخر پروگرام کے لیے پہلی بار کسی ٹرانسجینڈر کا انتخاب بھی عمل میں آیا ہے۔ اس کے بارے میں خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی ہے، جس کی تلخیص پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
روڈس ٹرسٹ نے سنیچر کو دیے گئے 32 منتخب طلبہ کے ناموں کا اعلان کیا۔ دو دن تک تبادلہ خیال کے دوران ملک بھر سے 90 مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں سے موصول ہونے والی 236 سے زیادہ درخواستوں پر غور کیا گیا۔ جس ٹرانسجینڈر کا چناؤ کیا گیا ہے اس کا نام ہیرا جے براؤن ہے، اور اس نے ٹینیسی سے گریجویشن کی ہے۔ ناموں کے اعلان کے بعد ٹویٹر پر اس نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ خواتین کی حیثیت سے ہمارے حقوق خطرے سے دوچار ہیں، یہ کامیابی حاصل کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جن طالب علموں کو منتخب کیا گیا ہے ان کا تعلق ایسی یونیورسٹیوں سے ہے جو تعلیمی اعتبار سے نہایت شہرت رکھتی ہیں، مثلاً میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، ہارورڈ یونیورسٹی اور ڈیوک یونیورسٹی۔ اس فہرست میں پہلی مرتبہ یونیورسٹی آف کنیٹیکٹ سے کسی طالب علم کو روڈز اسکالر کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ جن 32 طلبہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اگلے موسم خزاں سے انگلینڈ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں کم سے کم 2 سال کے عرصے کے لیے بالکل مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ان کے ساتھ 60 سے زیادہ ملکوں سے تعلق رکھنے والے طالب علم بھی آکسفورڈ میں ان کے ساتھی ہوں گے۔ وہ جن شعبوں میں تعلیم حاصل کریں گے ان میں حیاتیات، ذہنی دباؤ سے نمٹنے میں دماغ کی صلاحیت اور کمپیوٹر، اور اس کے علاوہ انسانی رویوں، امریکہ کے جنوب مغرب میں نیوکلیائی تجربات کے اثرات اور امریکہ میں تارکین وطن کے حقوق کے تحفظ سے متعلق مضامین شامل ہوں گے۔ اسکالرشپ کے لیے منتخب ہونے والوں میں ڈین وین ڈیوال بھی شامل ہیں جو امریکہ کی ملٹری اکیڈمی میں ایک بریگیڈ کمانڈر ہیں جو ویسٹ پوائنٹ کی فوجی اکیڈمی میں سب سے اعلیٰ کیڈٹ پوزیشن ہے۔ اس سال جن دوسرے اسکالرز کا انتخاب عمل میں آیا ہے ان میں ایسے طالب علم شامل ہیں جنہیں یونیورسٹی سے پہلے گھروں پر ہی تعلیم دی گئی تھی، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے خاندان میں پہلی مرتبہ کالجوں میں گئے ہیں۔ روڈس اسکالرشپ کا قیام سیسل روڈس کے نام پر 1902 میں عمل میں آیا تھا۔ وہ ایک برطانوی تاجر تھے اور آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ تھے۔ اسکالرشپ کے قیام کی خواہش انہوں نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ وہ کیپ کالونی کے وزیر اعظم رہ چکے تھے جو موجودہ جنوبی افریقہ کا حصہ ہے۔ جن لوگوں کو روڈس اسکالرشپ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس کی بنیاد محض نصابی قابلیت پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی قائدانہ صلاحیت اور دنیا میں کچھ بھلائی کا کام کرنے کے لیے ان کے جذبے کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ میں یاد دلایا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ روڈس اسکالر ہونے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں ان میں امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن، ماہر فلکیات ایڈوین ہبل، گلوکار اور نغمہ نگار کرس کرسٹوفرسن اور مصنف نیومی وولف شامل ہیں۔ 2002 کے امریکی صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزدگی کے امیدواروں میں کوری بکر اور پیٹ بٹیجچ نے اس اسکالرشپ پروگرام کے تحت آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تقریباً 10 سال قبل جب امریکہ میں معاشی بحران آیا تو اس سے کم آمدن والے علاقے بہت بری طرح متاثر ہوئے، جہاں مالی مشکلات کے باعث لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ وہ قسطیں ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے شکستحال محلوں میں بحالی کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ امریکی شہر شکاگو میں غربت اور جرائم سے متاثرہ ایک علاقے میں نئی جان ڈال رہا ہے ایک سزا یافتہ قاتل۔ اس کی رپورٹ دے رہی ہیں سبا شاہ خان۔
ایک سابقہ گینگ ممبر اس وقت اپنی زندگی کے ساتھ شکاگو شہر کی کمیونٹیز کی تعمیر نو کا کام بھی کر رہا ہے۔
بہت عرصہ پہلے جب میں شاید 16 سال کا تھا تو وہ مجھے سلک کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ مجھے بہت سے مسئلوں سے نکلنا آتا۔
16 سال کی عمر میں سلک نے منشیات سے متعلق ایک جرم کے دوران ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس جرم میں انہوں نے 27 سال جیل میں گزارے۔
لوگ میری عزت کرتے تھے کیونکہ میں نے وہاں کسی کی بےعزتی نہیں کی۔ میں نے وہاں قاعدے کے مطابق وقت گزارا اور وہاں سے نکل آیا۔
اب سلک حسن سمتھ بن چکے ہیں، ایک 60 سالہ تعمیراتی کانٹریکٹر۔ وہ اور ان کی بیوی شکاگو لان نامی علاقے میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے 2019 میں ایک گھر خرید کر اس کی مرمت کی۔ سن 2008 کا مارگیج یا گھروں کی کرکیوں کا بحران خاص طور سے اس جیسے کم آمدنی والے علاقوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ سینکڑوں کرکیاں ہوئیں اور سینکڑوں گھر خالی چھوڑ دیے گئے۔ حسن سمتھ اب اپنا وقت حال ہی میں جیل سے رہا ہونے والے افراد کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔
میں صرف ایک عام انسان ہوں جو صحیح لوگوں کے لیے صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کی مدد کرنے کی کوشش، کسی کی مدد کے ذریعے معاشرے کا احسان لوٹانے کی کوشش۔ مجھے اپنے سفر میں بہت مدد ملی تو ویسا ہی کرنا میرے لیے درست ہے۔
مقامی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر وہ تبدیلی کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سن 2013 سے یہاں کی مقامی تنظیموں نے خالی گھروں کی بحالی کے لیے گرانٹس اور گورنمنٹ فنڈنگز کی مد میں لاکھوں ڈالرز اکٹھے کیے ہیں۔
جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایسی صورتحال میں بہتری لاتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے نا امیدی سے پر ہوتی۔ شکاگو کا ایک اور علاقہ جو ہو سکتا ہے کہ مکمل لاوارث چھوڑ دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
شکاگو لان کے علاقے کی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2008 سے اب تک تشدد اور دوسرے جرائم میں 45% کمی ہوئی ہے۔ ارشد بساتی کے ساتھ صبا شفان، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں لاکھوں گھروں کا خرچ بیرون ملک محنت کرنے والے اہل خانہ کے بھیجے گئے پیسوں سے چلتا ہے۔ مالی سال 2019 کے اختتام پر بیرون ملک سے پاکستانیوں نے تقریباً 22 بلین ڈالر بھیجے، جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے، اور معاشی ماہرین کی توقع ہے کہ مالی سال 2020 کے دوران ریمیٹنسز یا ترسیلات زر 23 ارب ڈالر کو چھو لیں گے، جو ایک ریکارڈ ہوگا۔ روپے کی قدر گرنے سے ڈالر کا ریٹ تو بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر مہنگائی بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد۔
واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک ایک ریسٹورینٹ چلانے والے ممتاز بٹ ہر ماہ اپنے خاندان کو کراچی پیسے بھیجتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کو امریکہ میں بھی محسوس کرتے ہیں۔
900 سے 1000 کے قریب بھجواتے ہیں منتھلی، تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کا، کہ جو چیزوں کے ریٹ ہیں وہ بھی بہت ڈبل ہو گئے ہیں۔
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صارفین کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں ستمبر میں اس سال کا اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ستمبر میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں 11.4% کا اضافہ ہوا۔ ادھر پاکستان میں جن خاندانوں کا انحصار بیرون ممالک سے آنے والے پیسوں پر ہے، ان کے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے اب انہیں زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی۔
زیادہ ڈالر بھیجنے پڑیں گے، کیونکہ جب آپ کا 1,00,000 روپے ایکسپینس ہے تو اب وہ آپ کا 1,20,000-30,000 روپے ایکسپینس ہو جائے گا، تو اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنے زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے۔
پاکستانی معیشت چونکہ ایک درآمدی معیشت ہے، تو جب بھی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اکثر ملک میں مہنگائی میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے۔ امریکہ میں پاکستان سے اپنے کاروبار کے لیے مال منگوانے والے بھی پاکستان میں ہونے والی مہنگائی سے پریشان ہوتے ہیں۔ ورجینیا کے شہر اسپرنگ فیلڈ کا بروک فیلڈ شاپنگ پلازا اپنے پاکستانی بزنسز کے باعث منی پاکستان کہلانے لگا ہے۔ اعجاز مالک پاکستان سے کپڑے منگوا کر یہاں بیچتے ہیں۔
تو یہاں جو خریدار وہ ہمیں کمپلین کرتا ہے کہ ڈالر اتنا ہو گیا، آپ کے بال تو سستا اڑ جائیے۔
تو یہ خیال تو غلط ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں جن گھروں میں ہر ماہ امریکی ڈالرز پہنچتے ہیں، ان کو دوسرے گھرانوں کی نسبت مہنگائی کے چیلنجز کم درپیش ہیں۔ دوسری جانب یہاں امریکہ میں گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں اس سال اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں 1% کمی ہوئی۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست کیرولائنا میں 3 دہائی قبل ایک بھیانک طوفان آیا، جس نے ریاست کے خوبصورت شہر چارلسٹن میں کئی تاریخی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن ہنر مند کاریگروں کی کمی کی وجہ سے بحالی کے کام میں برسوں لگ گئے۔ آج وہاں ایک کالج میں نوجوان روایتی تعمیرات سے متعلق تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے لیے ملازمت حاصل کرنا یقینی بنا رہے ہیں۔ سعدیہ زیب رانجھا کی رپورٹ۔
ایلیکس فشر لوہے کے دروازے کے ہینڈل کی رگڑائی کر رہے ہیں، اور جرمائی پرائس اپنے دروازے کی دھات نرم کرنے کے لیے آگ کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ سٹیون فانسیلی لکڑی سے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ سب جنوبی کیرولائنا کے اسپیشل اسکول میں عملی تربیت کا موقع ملنے پر خوش ہیں۔
میں نے ٹی وی پر یہ اسکول دیکھا اور سوچا کہ کاش مجھے 10 سال پہلے اس کا پتہ چل جاتا، لیکن دیر تو ابھی نہیں ہوئی تھی اور یوں میں یہاں چلا آیا۔
دی امریکن کالج آف آرٹ نامی یہ اسکول تاریخی امریکی شہر چارلسٹن میں واقع ہے، اور یہاں روایتی یورپین کاریگری کی عملی تربیت دی جاتی ہے۔ اسے سن 1989 میں آنے والے ہیوگو طوفان کے بعد بنایا گیا، جس میں اس ساحلی شہر میں موجود متعدد تاریخی عمارات تباہ ہو گئی تھیں، جن کی بحالی کے لیے ماہر کاریگروں کی ضرورت محسوس ہوئی، جو کہ تعداد میں بہت ہی کم تھے، اور یوں روایتی فن تعمیر کی 4 سالہ ڈگری کے ساتھ اپنی طرز کا یہ واحد اسکول وجود میں آیا۔
یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہاں قدیم اور جدید فن کا امتزاج بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ یہاں ہم 6 مختلف شعبوں کی مہارتیں سکھاتے ہیں، اور جب طالب علم فارغ و التحصیل ہو جاتے ہیں تو وہ فن کے ساتھ ساتھ بہترین تعمیراتی مہارتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عمارتوں کو محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے۔
یہ طالب علم اسکول سے باہر کمیونٹی کے پروجیکٹس پر بھی کام کرتے ہیں۔ ایک رہائشی علاقے میں اس صحن میں یہ طالب علم قدرتی اشیاء کے استعمال سے بچوں کے لیے ایک پلے ہاؤس بنا رہے ہیں۔ صدر براڈ واٹر کا کہنا ہے کہ کمیونٹی کا احساس اس کالج کے لیے اہمیت کا حامل ہے.
ہم کئی جگہوں پر کام کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. ایسے پبلک پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں جو اس شہر اور ریاست کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. طلبہ کو اپنے کام پر فخر ہے اور اسی لیے وہ یہاں آتے ہیں.
سمیون وارن 18 سال سے یہاں تعلیم دے رہے ہیں.
آپ 250 سالہ پرانی یادگار پر کام کر رہے ہیں اور اس کی قدر و قیمت آپ کو احساس دلاتی ہے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اور یہ احساس کہ آپ کا کام برسوں زندہ رہے گا بہت اہمیت کا حامل ہے.
شاید یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے دوران ہی کئی طالب علموں کو نوکریوں کی پیشکش ہو چکی ہے. لی یاربرو اس تاریخی قبرستان میں خستہ کتبوں کو ٹھیک کرنے میں لگی ہیں.
مجھے گزشتہ ہفتے نوکری کی پیشکش ہو چکی ہے اور اس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اور پیشکش ہے تو بتانا, کیونکہ میری آفر بھی موجود ہے. لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد بہت مواقع ہیں آپ کے لیے.
ہیوگو طوفان کے 30 برس بعد چارلسٹن پھر سے پھل پھول رہا ہے, لیکن دوبارہ کسی ایسی ہنگامی صورتحال میں دستکاروں کی یہ کمیونٹی پوری طرح تیار ہے. جولی ٹیبو کے ساتھ سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ.
سعادتو احمد منگا کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے. ثقافتی روایت کے مطابق اسے مہندی لگائی جا رہی ہے. دلہن کے ساتھ ساتھ اس کی سہیلیاں بھی تیار ہو رہی ہیں. سعادتو کہتی ہے, پہلے ہم ہیئر ڈریسر کے پاس گئے, اب ہم مہندی کی رسم ادا کر رہے ہیں. ہر شادی کے موقع پر دلہن کو مہندی لگانے کی رسم ادا کی جاتی ہے. یہ رسم شمالی نائجیریا میں بھی رائج ہے, لیکن شادی کے موقع پر سب سے اہم رواج وہ نقد ادائیگی ہے جو دولہا اپنے ہونے والی بیوی کے خاندان کو کرتا ہے. سعادتو کا ہونے والا شوہر بھی اپنی ہونے والی شریک حیات کے خاندان کو نقد ادائیگی کرے گا, لیکن اب نائجیریا کے زیادہ سے زیادہ لوگ اسے ایک توہین آمیز رسم خیال کرتے ہوئے اس کی مذمت کر رہے ہیں, جس کے تحت شادی کے لیے ادائیگی کرنا پڑتی ہے. اس کا تعین دولہا اور دلہن کے اہل خانہ کرتے ہیں. تاہم نائجیریا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس روایت کا دفاع کرتے ہیں. ان میں سے بعض کا کہنا ہے کہ جہیز ایک لازمی چیز ہے اور یہ توہین آمیز نہیں ہے. ناقدین پورے افریقہ میں اس پر معترض نظر آتے ہیں, جن میں اسکالرز, خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن اور فنکار شامل ہیں. اکتوبر میں نائجیریا کے ذرائع ابلاغ نے شمالی نائجیریا میں 17 سال کی ایک لڑکی کی موت کی خبر دی, جس نے خود کو آگ لگا دی تھی, اس لیے کہ جس سے وہ شادی کی خواہش مند تھی وہ نقد رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا, اگرچہ یہ رقم 50 امریکی ڈالر سے بھی کم بنتی تھی. شادی کے معاملات سے متعلق کونسلر فیابینا پینویل کا کہنا ہے کہ اس المیہ سے بچا جا سکتا تھا. اس کا موقف ہے کہ اس رسم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے.
Initially, this issue of dowry and bride price was more like a pleasantry being exchanged between the husband to be and the in-laws to be.
ابتدا میں جہیز اور دلہن کے لیے رقم کا مطالبہ ہونے والے شوہر اور لڑکی والوں کے درمیان ایک خوش کن معاملے کے طور پر خیال کیا جاتا تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رسم بڑھتی ہی گئی اور اتنی بڑھی کہ بیشتر لوگوں کی حیثیت سے باہر ہو گئی. اس نے تجارت کی شکل اختیار کر لی اور اسے لوگوں کو طبقاتی گروپ میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. یہ الفاظ تھے شادی کے معاملہ سے متعلق کونسلر فیابینا پینویل کے. تاہم افریقی لٹریچر کی اسکالر ڈاکٹر اگاتا اوکاتا کہتی ہیں کہ اس رسم کو مغربی دنیا نے غلط سمجھا ہے. مغربی دنیا کو ثقافتی دھچکا اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی ثقافت کا حصہ نہیں ہے, اور اسی نقطہ نظر سے وہ اسے دیکھتی ہے, اور مغربی دنیا یہ خیال کرتی ہے کہ آپ کو ایک عورت کو کیوں خریدنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے یہ تصور نہیں کہ آپ کسی کو خرید رہے ہیں, یہ محض محبت کی ایک علامت ہے. یہ الفاظ تھے افریقی لٹریچر کی اسکالر ڈاکٹر اگاتھا یوکاتا کے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کلائمیٹ چینج کی شدت کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فوسل فیولز کا استعمال کیا جائے تاکہ فضا میں کاربن گیسوں کا اخراج کم ہو سکے. یہ رپورٹ دی ہے سمن خان نے ہمیں.
ملیے احسن رشید سے جو عمر بھر کینیڈا میں کامیاب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے. 74 سال کی عمر میں ماحولیاتی تبدیلی کی سنگینیوں کا علم ہوا تو اپنے ملک پاکستان کو خطرے سے دوچار پایا. تحقیق کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. امریکہ جا کر سیوری نامی ادارے سے تربیت لی اور ایک نیا آئیڈیا لے کر پاکستان پہنچے. ایک ایسا آئیڈیا جس سے درجہ حرارت مناسب سطح پر رہ سکتا ہے۔
کاربن کا کھیل ہے یہ سارا، کاربن کو ہم نے فضا میں سے نکالنا ہے اور زمین میں دبا دینا ہے۔
منصوبے پر عمل درآمد کے لیے یونیورسٹی آف ویٹرنری کا تعاون حاصل ہوا۔ پتو کی میں ادارے نے 5 ایکڑ زمین اور 50 بھیڑ بکریاں دیں۔ رقبے کو 30 حصوں میں تقسیم کر کے جانوروں کو چرانے کا عمل شروع ہوا۔
ہمارے آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چھان۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام پیش ہوگا چہاں رنگ۔